أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اور نعت کے بعد پروگرام غزہ خاک و خون میں، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر، پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامع لیجئے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، ہسپتال بھی صہیونی فوج کے حملے کی زد میں۔ صہیونی فوج کے اڈوں پر حزب اللہ لبنان کے میزائلی اور ڈرون حملے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا آج سے دو روزہ دورہ اسلام آباد، پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کا پروگرام۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قابض صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں تل الحوا محلے کی السناء روڈ پر بمباری کی۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں السفتاوی اور جبالیہ نزلہ کو توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ صہیونی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ پٹی کے وسط میں واقع النصیرات کیمپ میں ناقابل بیان مصائب و علام کے ستائے ہوئے عام فلسطینی شہریوں کے مکانات پر بمباری کی۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غزہ کے شمال میں العودہ ہسپتال 5 اکتوبر سے ایندھن سے محروم ہے، اور قابضین کے براہ راست حملوں کے نتیجے میں اس ہسپتال کی سرگرمیاں مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ اس درمیان صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے الخلیل کے شمال میں بیت عمر نامی قصبے پر بھی دھاوا بولا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین کے اندر اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کی سرگرمیوں پر باضابطہ پابندی عائد کر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے پیر 4 نومبر کو اپنی فلسطینیوں کے خلاف اپنی انسانیت سوز پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے اور عالمی برادری کے فیصلوں کے برخلاف فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے آنروا کے ساتھ تعاون کے معاہدے کو منسوخ کر دیا۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1963 میں آنروا کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اب منسوخ کر دیا گیا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب غزہ ایک سال سے زائد عرصے سے جنگ، بہیمانہ اور تباہ کن حملوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اس کا 70% سے زیادہ انفراسٹرکچر اور مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ آنروا کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا باضابطہ اعلان انسانی بحران کو مزید المناک بنا دے گا۔ قابض صہیونی حکومت کے نام نہاد پارلیمنٹ نے گزشتہ پیر کو 10 نمائندوں کی مخالفت کے 92 نمائندوں کی منظوری سے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی کے خلاف ایک قانون منظور کیا، جس کے تحت 1949 کے مقبوضہ علاقوں میں اس کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دوسری جانب غزہ کے شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی کے شمالی حصے میں زمینوں کو ریسکیو کرنے سے روک رہی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونیوں کے براہ راست حملوں اور مسلسل جارحیت کے نتیجے میں شمالی غزہ میں امدادی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 13 دنوں سے ہزاروں فلسطینی ہر قسم کی انسانی اور طبی خدمات سے محروم ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک استقامت نے صہیونی جارحیت کے جواب میں حیفا میں صہیونی فضائیہ سے متعلق ایک ٹھکانے پر متعدد میزائلوں سے فائر کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ لبنان کی تحریک استقامت حزب اللہ نے صہیونی اہداف کے خلاف 3 الگ الگ میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان سے وابستہ ذرائع کے مطابق حزب اللہ لبنان نے اپنی پہلی کارروائی میں ایلید شاہر نامی صہیونی علاقے کو نشانہ بنایا اور میزائل حملہ کیا۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی اہداف کے خلاف اپنی دوسری کارروائی میں 3 صہیونی علاقوں شائل، حتسور اور دلتون پر میزائل برسائے۔ حزب اللہ لبنان سے اپنی تیسری کارروائی میں میرون ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ لبنان کی تحریک استقامت نے اتوار کے روز بھی مختلف صہیونی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے اور غاصب صہیونی حکومت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے اتوار کو ہی حیفا کے جنوب میں الیاکیم فوجی اڈے پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ اس درمیان پریس ذرائع نے مقبوضہ شمالی فلسطین کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی اور بتایا کہ خطرے کے سائرن بجنے سے غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی اور ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ بعض ذرائع نے ایسی تصاویر بھی نشر کی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا ایئر ڈیفینس سسٹم حزب اللہ لبنان کے میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم حزب اللہ لبنان کے یہ میزائل اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ لبنان کی تحریک استقامت نے اتوار کے روز صہیونی دشمن کے مختلف ٹھکانوں کے خلاف 28 کارروائیاں انجام دیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حزب اللہ لبنان کے ڈرون حملے کے نتیجے میں انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کو ایک صہیونی علاقے کا اپنا دورہ ملتوی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ صہیونی اخبار ید اوت ہارونوت نے لکھا ہے کہ نتن یاہو کے دورہ المطلع سے 20 منٹ قبل اس علاقے میں لبنان کی تحریک استقامت نے ڈرون حملہ کیا۔ انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اس علاقے کا دورہ کرنے والے تھے، جو خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنا دورہ منسوخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نتن یاہو کا یہ دورہ ایسی حالت میں انجام پا رہا تھا کہ اس علاقے کے غاصب صہیونی مقبوضہ شمالی فلسطین پر حزب اللہ لبنان کے جاری حملوں کو ناکام بنانے میں نتن یاہو حکومت کی ناکامی کی بنا پر شدید برہمے اور ان میں نتن یاہو کی بے بسی پر غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سمعین، ہندوستان کے سمیع سید مقاومت اور حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کے چہلم کی آمد کی مناسبت سے لکھنؤ میں تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کے دانشوروں اور شخصیات نے سید مقاومت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی۔ لکھنؤ سے تفصیلات بتا رہے ہیں سرور حسین۔
مذہب کے مذہبی رہنماؤں نے شرکت کرتے ہوئے فلسطین کے آزادی کے لیے سید شہید حسن نصر اللہ کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔
آزادی فلسطین کی راہ میں شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر شہدا کی یاد میں لکھنؤ میں یاد شہدا کے عنوان سے ایک تعزیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہید سید حسن نصر اللہ اور دیگر شہدا کے ذریعے حق کے آزادی اور ظلم کے خلاف مزاحمت میں ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
مقاومت ریزسٹنس ظلم کے خلاف ہوتی ہے، اور دہشت گردی وہ ہے جو مظلوموں پہ بم برسا رہے ہیں۔ تو حسن نصر اللہ صاحب نے اپنی شہادت دے کر یہ بات کو واضح کیا ہے کہ مقاومت کیا چیز ہے، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اور ظلم اور آتنکواد دہشت گردی کیا چیز ہے یہ جاننا پڑے گا۔
ہمیں لگتا ہے وہ سمے آ گیا ہے جب دنیا کے ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنے راجنیتک سمبندھ ختم کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ یدھ اپرادھ کی شرینی میں۔
شیعہ علماء بھی ہیں، سنی حضرات بھی ہیں، اور ہمارے ہندو حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، جو سب شہیدوں کو، ان مظلوموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کے اوپر اسرائیل بے انتہا ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل نے جو ظلم کے پہاڑ توڑے سب۔
جناب حسن نصر اللہ صاحب جو حزب اللہ کے چیف تھے، انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے خود بھی قربانی دی اور بہت خدمات انجام دی ہیں، اور فلسطین کو لگ بھگ آزاد کرانے کی ان کی جو پوری مہم تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے، اور آج ان کا یہاں پہ ہم لوگ 40واں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔
اس موقع پر شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک بلٹ کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
مزید خبریں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے لبنان اور فلسطین کی حمایت میں ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ سویڈن، برطانیہ، مراکش، جاپان، جنوبی کوریا اور یمن کے لبنان اور فلسطین کے حامیوں نے اپنے مظاہروں میں لبنان اور فلسطین کے عوام سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے لبنان اور فلسطین کے عام شہریوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جاری وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، اور غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا سلسلہ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہروں کے شرکا نے فلسطین و لبنان کے پرچم لہرانے کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تحریک استقامت کے رہنماؤں میں جملہ حزب اللہ کے سربراہ شہید سید حسن نصر اللہ کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ ان مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے۔ ترکیہ کے عوام نے بھی غاصب صہیونی حکومت کی زین کمپنی کے لیے کنٹینروں کے حامل بحری جہازوں کو استنبول کی عام بارلی بندرگاہ لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے کی خبروں کی نشر و اشاعت کے بعد اس بندرگاہ پر اجتماع اور شدید احتجاج کیا۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے نہتے و مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ ترین جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو بدستور جاری ہے۔ اس جارحیت کے دوران وحشی صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ کی بنیادی تنصیبات، طبی مراکز، اسکولوں اور شہری تنصیبات تک کو تباہ کر دیا اور غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، جبکہ اس علاقے کا صہیونی محاصرہ جاری رہنے کی بنا پر اس علاقے کی صورتحال بد سے بدتر اور انسانی المیے میں تبدیل ہو گئی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو قحط و بھوک مری کا سامنا ہے، اور دواؤں اور ایندھن کی شدید قلت کی بنا پر غزہ کے بیمار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بھی عالمی برادری نے نہ صرف صہیونی حکومت کی جارحیت بند کرانے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا، بلکہ وہ اب تک صرف تماشا دیکھتی رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی آج پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ پاکستانی حکام کے ساتھ علاقے کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آئی آر آئی بی نیوز کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اپنے علاقائی دورے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بعض دیگر اعلی حکام سے ملاقاتوں میں باہمی امور اور خطے کے اہم معاملات پر بات چیت کریں گے۔ خطے کے حالات اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کی ترقی کا جائزہ اس دورے کے اہم ترین اہداف میں شامل ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستان کا یہ پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ صدارتی امیدواروں کے حامیوں کی جانب سے دوبارہ تشدد، ہنگامہ آرائی اور بلوے کے خدشے کے پیش نظر امریکی پولیس وائٹ ہاؤس کے قریب سخت حفاظتی باڑ لگانے پر مجبور ہو گئی۔ پولیس نے یہ فیصلہ صدارتی انتخابات سے ایک روز قبل کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے امریکی کانگریس کی پولیس کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ باڑ ایک اضافی سطح کی سیکیورٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے اور ایوان صدر وائٹ ہاؤس کے علاوہ کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل کے اطراف میں باڑ لگا کر ان کے آس پاس کے کچھ علاقوں کو اگلے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری تک بند کر دیا گیا ہے۔ 5 نومبر بروز منگل امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں امریکی عوام آئندہ 4 برسوں کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 6 جنوری 2021 کو سابق امریکی صدر اور موجودہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تصدیق کو روکنے کے مقصد سے کانگریس کی عمارت کیپیٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے دوران امریکی پولیس فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک خاتون سمیت کم از کم 5 افراد ہلاک اور 1500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ پروگرام گرد و پیش میں اب چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد عباس تشریف لا چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اور آپ کا کیا تجزیہ و تحلیل ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو خبر آپ نے ابھی اپنے بلٹن میں بھی سماعت فرمائی کہ وہاں پہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، بالخصوص وائٹ ہاؤس کی اور کیپیٹل ہل، جو ان کی پارلیمنٹ کہہ لیں یا کانگریس کی جو بلڈنگ ہے، تو اس پہ ایکسٹراڈنری سیکیورٹی جو ہے وہ نافذ ہے اس وقت، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ کے انتخابات کوئی زیادہ پرامن نہیں ہیں، اور سیکیورٹی فورسز، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اس وقت پوری طرح فعال ہیں کہ وہ انتخابات کو بغیر کسی بڑے نقصان کے اینڈ تک، نتائج تک پہنچا دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں، کچھ دلچسپ حقائق ہیں امریکی انتخابات کے بارے میں، وہ ہم اپنی سامعین سے شیئر کرتے ہیں
جی،
اور اس کے بعد اگر ٹائم ہوا تو یقیناً اس پہ
جی
بھی
جی
ہم گفتگو کریں گے
جی
انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ امریکہ میں یہ 47ویں صدارتی انتخابات ہیں،
صحیح،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر 4 سال کے بعد یہ انتخابات ہوتے ہیں، اور جب 4 سال پورے ہوتے ہیں تو نومبر کی پہلی جو منگل یا ٹیوزڈے ہوتی ہے،
صحیح،
اس کو یہ انتخابات ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹیوزڈے کا انتخاب نومبر کے پہلے ہفتے میں کیوں ہے، یہ خود ایک بحث ہے کہ جس پہ زیادہ ادھر ادھر سے ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن کوئی مستند چیز نہیں ملی. لیکن یہ دلچسپ چیز ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے کے پہلے منگل کو ہمیشہ امریکی انتخابات ہوئے.
اچھا
اچھا، یہ تو ہمارے سامعین ناظرین اور آپ کو بھی یقیناً اس علم میں ہے کہ تقریباً جسے کہتے ہیں کہ امریکی انتخابات جو ہیں وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹس. کل جو ہیں وہ تقریباً جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ جو اس وقت امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق امریکہ کی کل آبادی اس وقت 33,73,58,664 ہے، یعنی 50 ریاستوں میں جو کل پاپولیشن ہے، ٹوٹل پاپولیشن وہ 33,73,58,664 ہے.
صحیح.
اچھا، امریکہ میں 420 سیاسی جماعتیں ہیں، فگر بھی بڑا اچھا ہے ویسے، ہیں وہ سارے 420 لیکن چلیں 420 میں البتہ اجازت صرف دو کو دی جاتی ہے، یعنی 420 سیاسی جماعتیں جن میں قومی سطح پر دو پارٹیاں یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جو ہیں وہ ہمیشہ مقابلے میں رہتی ہیں. امریکہ کی 50 ریاستوں کی جو مجموعی الیکٹورل ووٹ کہتے ہیں وہ معمولاً ہر اسٹیٹ کے، یعنی جو آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں نا ریاست، ہر ریاست کے اپنے کچھ الیکٹورل ووٹ ہوتے ہیں، منتخب ووٹ ہوتے ہیں، انہی کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. بظاہر اس کے اندر عوامی آرا بھی شامل ہوتی ہیں لیکن اس پہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ الیکٹورل ووٹ ہے. تو اس وقت مجموعی جو ہے 538 الیکٹورل ووٹ ہیں، اس میں سے جو بھی 270 لے لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ رجسٹرڈ ووٹوں کی جو تعداد ہے 161.42 ملین ہے، جس میں نوجوان ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 42 ملین ہے. اور اگر ہم ایوریج ایج کے لحاظ سے دیکھیں تو 18 سے 24 سال کی عمر کے درمیان جو ووٹرز ہیں وہ تقریباً 49% یا 49.1% جو ہے وہ 18 سے 24 سال ان کی ایج ہے. 35 سے 49 برس کے درمیان جو بالغ ووٹر کی تعداد ہے وہ 46 ہے، اور جو 42 ملین ووٹر کی جو عمریں ہیں وہ 18 سے 27 سال کے درمیان ہیں. اچھا، اس دفعہ 8 ملین جو ہیں وہ، یعنی 80 لاکھ نئے جو ہیں وہ افراد پہلی دفعہ یعنی وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. ملک کے جو مرد رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ 77% ہیں اور خواتین جو ہیں وہ 84.4 ہیں. 2022 کا یہ جو ہے وہ فگر ہے، یعنی اس وقت 2024 کا نہیں ہے. اچھا، 1 نومبر تک، یعنی جو ابھی دو دن پہلے تک، 53% خواتین اور 44% مرد ابتدائی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. یعنی یہ ایک دلچسپ ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود بھی پوسٹل ووٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ باقاعدہ پوسٹ کر سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے سے جو ووٹ، الیکشن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں،
یعنی
انہوں نے پہلے سے کر لیے. کتنے، یعنی 1 نومبر تک جو ابھی تک فگر ہے، یعنی 53% خواتین اور 44% جو ہے نا مرد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. اچھا، ایک امریکہ کی ریاست ہے ڈیکوٹا، یہ وہ واحد ریاست ہے جہاں ووٹر رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی.
اچھا،
یہ ایسے ہی بغیر اس کے وہ کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں ایک جو امریکہ کے، یعنی سوسائٹی کو دیکھنے کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ یا کس ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے. گریجویٹ یا پروفیشنل ڈگری ہولڈرز جو ہیں ان کی ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 14.1 ہے، اور جو بیچلرز ہیں ان کی تعداد، یعنی بی اے سے نیچے، وہ 23.2 ہے. اچھا، 9.3 جو ہیں وہ ایسوسیٹ ڈگری کے ہیں اور 4.2 جو ہیں وہ بس ان کے پاس چھوٹا موٹا کوئی سرٹیفکیٹ ایجوکیشن کا، کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ شامل نہیں ہوتے.
اچھا،
امریکہ کی جو ترجیحی طریقہ کار ہے ووٹنگ کا وہ ایک دلچسپ ہے، اس پہ میں کچھ دو چار آپ کو اعداد و شمار بتاتا چلوں کہ انتخابات کے دن 47% شہری ذاتی طور پر ووٹ دیں گے، جیسے ہم نے پہلے بتایا نا کہ 42% تو دے چکے
جی,
تو اب جو 47% ہیں وہ کل ووٹ کاسٹ کریں گے.
صحیح.
ڈاک یا پوسٹ بیلٹ کے ذریعے جو بیلٹ کے ذریعے ہیں وہ 21% جو ہے وہ اس دن دیں گے, باقی آ جی. چکے ہیں.
صحیح.
اچھا, 1% شہری جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گا, یہ اس سروے کے مطابق ہے کہ جو اس وقت جی. ہمارے سر, یہ ممکن ہے اس میں تبدیلی بھی
آ
سکتی ہے,
ہو سکتا ہے ان میں تعداد میں اضافہ بھی ہو جائے, کیونکہ ابھی خبروں میں ہم سن رہے تھے کل پرسوں ہی جو تازہ ترین سروے تھا رپورٹ, اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ ہم ان دونوں ہی پارٹیوں کو ووٹ کاسٹ ہم نہیں کریں گے, ہم کسی تیسری پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ قسم کا سروے تھا.
وہ اب یہ جو کسی تیسری کو دیں گے وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا نا,
یہ بڑی عجیب یعنی بات لگی,
ووٹ ضائع ہو جائے گا, ووٹ ضائع ہو جائے گا لیکن ٹوٹل کاسٹ جو ہوتا ہے اس میں اس کے جو نا شامل کر دیا جائے گا. اچھا, 8 اکتوبر 2024 کو جو ایک سروے ہوا تھا اس میں 49.2% جو تھے وہ کاملا کو ووٹ پڑے ہیں اور 47.2 جو ہیں وہ ٹرمپ کو پڑے ہیں, یعنی ابھی اکتوبر کے درمیان تک جو ہے وہ کاملا ہیرس جو ہے وہ تقریباً 2% اس کو اضافی ووٹ ملے ہیں.
جی, یہی جو ایڈوانس ووٹ پڑے ہیں,
نہیں یہ اوور آل سروے ہے.
اچھا, اوور آل سروے ہے,
یہ ہوگا,
ایسا ہو سکتا ہے. بالکل, یہ اس کی شہرت ہے غالباً کاملا ہے.
اچھا, یہ بڑی
ٹرمپ کے مقابلے,
ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پہ جو پوسٹل ووٹ ہوتا ہے نا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 42% یعنی یہ تقریباً 7 کروڑ بنتے ہیں, 7 کروڑ لوگ اس وقت ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, 33 میں سے 7 کروڑ.
صحیح.
اچھا, یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پیزا منگواتے ہیں یا آن لائن کوئی آرڈر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا اس کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے.
جی ہاں,
کہ اب یہاں جگہ پہ پہنچ گیا ہے, وہاں فلاں جگہ پہ, تو یہ جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں نا اس کا بھی ٹریک جو ہے نا ان کے کمپیوٹر پہ اگر وہ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ریاست کے اندر ہے, ریاست سے باہر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا ہے, الیکشن کمیشن کے بعد اب ووٹنگ کے یا گنتی یا شمار اس کے پروسیس میں ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ ووٹر اپنا اندازہ لگا سکتا
جی, ایک جی پی ایس سسٹم جیسے اس کے
جی,
ساتھ لگا ہوتا ہے
کہ وہ خود پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا جی, یہ جو امریکی انتخابات کے جو نتائج ہیں
جی جی,
اس کے مطابق جو ہے وہ بڑی دلچسپ یہ چیز ہے کہ بعض انتخابات کے نتائج بہت لیٹ ہوئے ہیں, بعض تو ایک دن میں آ گئے, مثلاً جو 2000 میں جو نتائج کا اعلان تھا وہ 36 دن کے بعد کیا گیا.
صحیح.
اچھا, 2020 میں جو ہے 4 دن کے بعد.
جی, معلومات تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بہت زیادہ لے کے آئے ہیں اور کتنے دلچسپ ہیں, لیکن یہاں ٹائم ہمارے پاس محدود ہے, میں گھڑی دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا.
اب آئندہ کل بھی ہم اس پہ تفصیل گفتگو کریں گے, لیکن بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ جیسے کہ خبر میں بھی تھا اور ہم نے بھی شروع میں کہا تھا کہ یہ انتخابات بڑے حساس انتخابات ہیں امریکہ کے لیے, اور جمہوریت کے دعوے دار یہ جو دونوں اس وقت جو امیدوار ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پہ اس انداز سے الزام لگائے ہیں کہ حالات بڑے ٹینس ہیں, وائٹ ہاؤس کو بھی محفوظ کرنا پڑ رہا ہے اور کانگریس کو بھی, اور اس طرح دوسرے حساس جگہوں پہ بھی پولیس اور سیکیورٹی بڑھ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل الیکشن کے بعد, کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گیا تو اس نے نہیں ماننا, اس نے اپنی شکست نہیں ماننی, جب نہیں ماننی تو اس کے ووٹرز جو ہیں وہ کیا کریں گے یہ پھر اب کچھ کہنا قبل از وقت.
بالکل, بہت بہت شکریہ اتنی معلومات اور بات چیت کے لیے. اور سامعین, پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. محترم سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش, اور اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلا
دلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ یہ زندگی مختصر بہت ہے، بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام غزہ خاک و خون میں۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب توریت میں ہونے والی تحریف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
پہلے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ اس کے طیاروں نے جنگ کے آغاز یعنی 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی پٹی پر 85,000 ٹن سے زیادہ بم گرائے ہیں، جس میں 20 لاکھ سے زیادہ شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں سے نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا ہے کہ اس تشدد اور بربریت اور ظلم و فساد کا سرچشمہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ توریت اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم میں موجود قرائن و شواہد کی بنیاد پر یا عبرانی زبان میں تنخ کو کچھ یہودی علماء نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، یعنی اس میں تحریف کی ہے اور موجودہ توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لکھا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم تنخ میں تحریف یعنی توریت میں تحریف یعنی اس میں جو کچھ غلط باتیں لکھی گئی ہیں ان کے نتائج کا سرسری جائزہ لے رہے ہیں۔ سامن، جنگ کے قوانین میں سے ایک قانون جس پر پوری انسانیت متفق ہے وہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ جب بھی کسی جنگ کے دوران جارح قوتوں کے ذریعے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر بچوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسانی حقوق کے تمام حلقے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور کسی جارح کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد نسل کشی شروع کر دے اور تمام حریفوں بشمول عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرے۔ لیکن بائبل میں اس مسئلے پر مختلف موقف ہیں۔ بائبل میں انسانوں کو چونکا دینے والی نسل کشی کا ذکر ہوا ہے، یعنی جیسے ہی فاتح فتح حاصل کریں گے خدا کے حکم سے وہ دشمن کے تمام لوگوں کو قتل کر دیں گے، جن میں خواتین اور بچے، یہاں تک کہ شیرخوار بچے بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے جنگ کے دوران عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر رکھا تو ان کی مذمت کی جاتی ہے، جبکہ ہر انسان کی پاکیزہ فطرت کہتی ہے کہ جنگ میں بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ نسل کشی کہاں سے صحیح ہے؟ جیسا کہ صہیونیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے یا اس کے کسی ایک پیغمبر کے حکم سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، ان وحشیانہ نسل کشیوں میں شیر خوار بچوں اور معصوم عورتوں اور بچیوں کو بھی قتل کیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ بعض مواقع پر بے زبان جانور، گائے اور بکریوں کو بھی ذبح کر دینا چاہیے۔ یہ سب نسل کشی اس لیے ہے کہ صہیونیوں کے دعوے کے مطابق خدا نے وہ سرزمین جہاں یہ بچے اور عورتیں زندگی بسر کرتے ہیں بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، لہذا اس زمین کے اصلی باشندوں کے وجود کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ اس سرزمین پر برگزیدہ قوم کو بسایا جا سکے۔ حالانکہ جنگ کے الہی حقوق و قوانین میں جنگ کے فریقین کے انسانی حقوق کا تحفظ ہر ایک پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی قوانین میں دشمن کے سپاہی کے ساتھ جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک اس کے پاس ہتھیار ہو۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں صرف دشمن کے فوجی مارے جاتے ہیں یا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور غیر فوجیوں کے خون کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی قوانین میں جنگی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، یہاں تک کہ قیدیوں کے جذبات کی بھی پاسداری کی جائے۔ مثال کے طور پر جنگ خیبر میں جب اسلام کے ایک سپاہی نے اسیر عورت کو قتل ہونے والوں کے درمیان سے گزارا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سپاہی کی سخت سرزنش کی۔ مقدس کتاب تورات میں، جسے یہودیوں نے پوری تاریخ میں جنگ کی تقدیس اور سہونیوں کے اقدامات کو درست ثابت کرنے کے لیے تحریف کر کے پیش کیا۔ کہا گیا ہے کہ خدا ایک جنگ پسند آدمی ہے، اور وہی خدا جو جنگ کا آدمی ہے مومنین کو لوٹ مار اور قتل و غارت گری سکھاتا ہے۔ توریت کی تحریف شدہ تعلیمات کے مطابق خدا قوموں کو دو قسموں میں تقسیم کرتا ہے، ایک عام قومیں اور دوسری وہ قومیں جن کے شہروں پر بنی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی قسم اگر وہ اپنے کو سپرد کر دیں اور بنی اسرائیل کو ٹیکس دیں اور ان کی غلامی کے لیے تیار ہوں تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ جنگ کے ذریعے اپنے اور اپنی سرزمین کے دفاع میں ہتھیار اٹھا لیں تو ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتیں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس داستان کی حقیقت کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تمام اس داستان کی حقیقت یہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی گرفت سے آزاد کرایا اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لوگ وعدہ شدہ سرزمین پر آباد ہونے کے لیے فلسطین کی طرف جاتے ہیں۔ فطری طور پر بہت سے نسلی گروپ اس سرزمین پر رہتے تھے، بستیاں تعمیر کرتے تھے اور بنی اسرائیل ان شہروں میں بسنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ان شہروں کو خالی کرایا اور پھر ان شہروں میں جا کر بس گئے۔ اس لیے انہوں نے ان شہروں کی نسلی تطہیر شروع کر دی جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ معصوم و بے گناہ عورتیں اور بچے جن کے شوہر اور باپ جنگ میں شکست کھانے کی وجہ سے مارے گئے تھے، ان کا بھی یہی انجام ہونا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل وہاں اپنی بستی بسانا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کیا توریت میں ایسے ہی لکھا گیا ہے اور اس کی نسبت توریت کی طرف دینا مناسب ہے؟ سامعین، اب جو باتیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مقدس کتاب بائبل، خصوصاً عہد نامہ عتیق سے منتخب کی گئی ہیں، جنہیں تمام عیسائی مذہب کے لوگ قبول کرتے ہیں، اور وہ تمام افراد ان آیات کو وحی الہی سمجھتے ہیں اور اسے مقدس کلام کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ مقدس کتاب بائبل میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو مصر سے کنعان لانے کی ذمہ داری سونپی گئی تو راستے میں ان کا سامنا ایک ایسے قبیلے سے ہوا جو چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل ان کی سرزمین پر رہیں اور اس قبیلے میں رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ چنانچہ مقدس کتاب بائبل میں تحریر عبادت کے مطابق خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس قبیلے والوں سے جنگ کریں اور ان سب کے مردوں، عورتوں اور شیر خار بچوں کو بھی تلوار سے مار ڈالیں۔ جب آپ کسی شہر کے قریب پہنچیں تو وہاں کے لوگوں کو صلح کے لیے پکاریں، اور اگر وہ لوگ جواب دے کر تمہارے لیے دروازے کھول دیں تو وہ تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں تمہیں ٹیکس دیں اور تمہاری خدمت کریں، اور اگر وہ تم سے صلح نہ کریں اور تم سے جنگ کریں تو پھر ان کا محاصرہ کر لو، اور جب تمہارا خدا ان لوگوں کو تمہارے سپرد کر دے تو ان کے تمام مردوں کو تلوار سے قتل کر ڈالو، مگر عورتوں، بچوں، جانوروں اور جو کچھ شہر میں ہے وہ سب تم لے لو، یعنی ان کا سارا مال مال غنیمت کے طور پر لے لو اور اپنے دشمنوں کے مال کو کھاؤ جو یہوہ تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے، اور وہ تمام شہر جو تم سے دور ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو کہ جو ان قوموں کے شہروں میں سے نہ ہوں، لیکن ان قوموں کے شہروں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا جو تمہارے خدا یہوہ نے تمہیں ملکیت میں دیا ہے، بلکہ ان کو ہلاک کر دو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا خدا ایسے احکامات کیسے جاری کرتا ہے؟ ان شہروں میں رہنے والے شیر خار بچوں کا آخر کیا گناہ تھا؟ انہیں کیوں قتل کرنا پڑا؟ ان کا گناہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کی سرزمین پر بنی اسرائیل کی نظریں جمی ہوئی ہیں؟ آخر ان زمینوں کے اصلی مالکوں کو کیوں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ زندہ رہیں؟ آخر اس ملک کے تمام باشندوں کو کیوں تباہ و برباد کر دیا جائے کہ نئے باشندے اس سرزمین پر آباد ہو سکیں؟ سامعین آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کے ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تحریف شدہ کتاب بائبل میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سیہون شہر پر حملہ کیا تو انہوں نے تمام عورتوں اور بچوں کو تلواروں سے مار ڈالا تاکہ وہ ان کی سرزمین پر قبضہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر سیہون کا حاکم اپنی پوری قوم کے ساتھ یاحس میں ہم سے لڑنے کے لیے باہر نکلا اور ہمارے خدا یہوہ نے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیا اور ہم نے اسے اس کے بیٹوں اور اس کے سب لوگوں سمیت قتل کر دیا اور اس وقت ان کے شہر کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیا اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ سامعین، کیا اس طرح کی نسبت خداوند عالم کے کسی عظیم نبی کی طرف دینا مناسب ہے؟ اسی طرح سے ایک واقعے میں لکھا ہے کہ کسی ایک جنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے مدیان کے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کے تمام مال کو مال غنیمت کے طور پر جمع کرنے کے بعد پورے شہر کو جلا دیا۔ اس کے بعد وہ تمام قیدیوں اور مال غنیمت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ جب ان کی نظر اسیر عورتوں اور بچوں پر پڑی تو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا تم نے تمام عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا ہے، لہذا اب ہر مرد، بچے اور ہر شادی شدہ عورت کو قتل کر دو۔ سامعین، اب تحریف شدہ بائبل کے متن کو غور سے پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کر لیا اور ان کی تمام دولت، ان کے کھیت اور ان کی تمام جائیدادیں لوٹ لیں اور انہوں نے ان کے سب شہروں، مکانوں اور قلعوں کو آگ لگا دی اور تمام مال غنیمت اور انسانوں اور حیوانوں کو لوٹ لیا اور اسیروں اور مال غنیمت کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جماعت کے پاس اردن کیمپ میں لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جماعت کے تمام قائدین لشکر گاہ کے باہر ان کے استقبال کے لیے گئے اور حضرت موسیٰ لشکر کے سرداروں، یعنی ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سپہ سالاروں سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے جو جنگی خدمت سے واپس آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم نے تمام عورتوں کو زندہ رکھا ہے؟ تو ہر مرد کے بچے کو مار ڈالو اور ہر اس عورت کو قتل کر دو جو شادی شدہ ہے، اور جن عورتوں نے شادی نہیں کی تھی ان کی تعداد 32,000 تھی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ بچ جانے والی کنواری لڑکیوں کی تعداد 32,000 تھی، اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کی جانے والی عورتوں کی تعداد کتنی تھی۔ سامعین، مقدس کتاب بائبل کے اس تحریف شدہ متن کے مطابق، جس سے آج صہیونیت سوء استفادہ کر رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگوں اور نسل کشیوں کے بعد اب بات حضرت یوشع علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ یہ یہودی علماء تحریف کرتے ہوئے حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف شہروں سے در بدر بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے سر قلم کیے بلکہ انہوں نے گایوں اور بھیڑوں کے سر بھی کاٹ دیے اور سب کو مار ڈالا اور پھر شہر کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اس عبارت کی ایک آیت کے مطابق، پھر انہوں نے لوگوں کو بلایا اور بگل بجایا، اس کے بعد انہوں نے شہر کی ہر چیز، مرد، عورت، جوان اور بوڑھے، یہاں تک کہ گائے، بھیڑ، گدھے اور دوسرے تمام جانوروں کو تلوار سے مار ڈالا اور پھر شہر کو اس میں جو کچھ بھی تھا جلا دیا۔ لیکن انہوں نے چاندی، سونے، تانبے اور لوہے کے برتنوں کو خدا کے گھر کے خزانے میں رکھ دیا۔ سامعین، البتہ ایسا ممکن ہے کہ ہر فاتح فوج شکست خوردہ شہر کی عورتوں اور بچوں، یہاں تک کہ شہر کی گایوں اور بھیڑ بکریوں پر کوئی رحم نہ کرے اور ان سب کا قتل عام کر دے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فاتح فوج کو گدھوں، بلیوں اور کتوں جیسے جانوروں کے بے مقصد قتل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ احکام الہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ قیدیوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ اسلام کے آغاز میں ایک جنگ میں جب اسلامی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے ایک اسیر لڑکی کو اس کے مرنے والوں کے درمیان سے گزارا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میں ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے کہ تم ایسے اسیر کو اس کے باپ اور بھائی کی لاشوں کے درمیان سے گزار رہے ہو۔ اسی طرح اسلام نے قوم کے اسیر کمانڈروں کی عزت اور احترام کے تحفظ پر بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر قوم کے بزرگوں کی عزت کرو۔ اگرچہ بائبل میں ایسی کوئی ہدایت نہیں کی گئی، بلکہ قیدیوں کے ساتھ مختلف ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام نے قدس اور اس کے آس پاس کے شہروں پر حملہ کیا اور ان شہروں کے تمام باشندوں، جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا، تو ان شہروں کے بادشاہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے سپاہیوں نے گرفتار کر کے اسی غار میں انہیں قیدیوں کی طرح رکھا۔ جب حضرت یوشع کے سپاہی شہروں میں قتل عام کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو پانچ بادشاہوں کو بلوا کر زمین پر اس طرح لٹا دیا کہ بنی اسرائیل کی فوج کے تمام سپہ سالار فوج کے سامنے ان بادشاہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں، پھر تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں پھانسی دے دی۔ سامعین، آئیے اس عبارت کو حضرت یوشع علیہ السلام کے صحیفے سے سنتے ہیں۔ اور جب بادشاہوں کو یوشع کے پاس لایا گیا تو یوشع نے اسرائیل کے تمام آدمیوں کو بلایا اور ان سپاہیوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ جا رہے تھے فرمایا، قریب آؤ اور اپنے پیروں کو ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ حضرت یوشع نے ان سے کہا، تم لوگ ڈرو نہیں اور نہ ہی پریشان ہو، بلکہ قوی اور بہادر بنو، کیونکہ خدا تمہارے ان تمام دشمنوں کے ساتھ ایسا کرے گا جن کے خلاف تم لڑتے ہو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قیدی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہو، اس پر کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس اسیر کی تذلیل و توہین کی کیا اخلاقی حیثیت ہے جو اپنی قوم میں عزیز تھا، وہی قیدی جس کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا تھا۔ بہت سی نسل کشیوں کے واقعات میں سے ایک جسے بائبل میں بیان کیا گیا ہے اور اسے انبیاء الہی اور خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ کنعان شہر کے لوگوں کا قتل عام ہے، جہاں حضرت یوشع علیہ السلام نے جنگی چال سے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان دو حصوں میں سے آدھے لوگ چھپ جاتے ہیں اور باقی آدھے کنعان شہر کے دروازے کے ارد گرد جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دکھاوے کے طور پر شکست کھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ شہر کے بے خبر محافظ شہر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور صحرا کے درمیان فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کے کچھ سپاہی جو چھپے ہوئے تھے مخفی گاہ سے باہر نکلے اور شہر کے محافظوں کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بے دفاع شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کی تمام نہتی عورتوں اور بچوں کو لوٹ کر شہر میں آگ لگا دیتے ہیں۔ جب شہر کے محافظ شہر کے اندر سے اٹھتا ہوا دھواں اور آگ دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ایک جنگ میں پھنسایا گیا ہے اور وہ دھوکہ کھا گئے ہیں، لہذا وہ شہر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن دشمن ان کو محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوشع کے سپاہی ان سب کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ شہر کے بادشاہ کو زندہ پکڑ کر حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس لایا جاتا ہے اور پھر اسے بھی پھانسی دے دی جاتی ہے، اور غروب آفتاب تک کنعان شہر کے 12,000 باشندوں میں سے کوئی بھی شہری زندہ نہیں بچتا۔ حضرت یوشع علیہ السلام صبح سویرے اٹھے اور اپنی فوج کو صف آرا کیا اور اسرائیل کے بزرگوں کے ہمراہ کنعان کی طرف روانہ ہوئے، اور جتنے بھی